بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لاسيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. بالقدوم بيجي محمد وعلى محمد. سورہ قصص کی پانچویں آیت کے ذیل میں خمسہ مجالس اعضاء کی چوتھی مجلس آپ واقعہ کربلا کی روشنی میں اعلیٰ جل کہنے کے تقاضوں پر سماعت کر رہے ہیں، اور چوتھا مرحلہ در حقیقت اس گفتگو کا، اور مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ خدا نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جن کو زمین میں کمزور بنایا گیا ہے. اور کل کی اس سے پہلے والی گفتگو اگر آپ کے ذہنوں میں ہو، یہ احسان جو نبوت کے ذریعے سے بھی ہے، وہی احسان در حقیقت امامت کے ذریعے سے بھی ہے. اس لیے کہ جس احسان کی ابتدا اللہ نے نبوت کے ذریعے سے فرمائی، اسی احسان کی تکمیل امامت اور ولایت کے ہاتھوں ہی ہونی ہے. ممکن نہیں ہے کہ نبوت کا احسان شروع ہو لیکن اس کی تکمیل کسی اور کے ہاتھوں انجام پائے. اس لیے کہ نبوت اور رسالت کا اگر کوئی اجر قرار پا سکتا ہے تو مودت فی القربا ہے. اسی طریقے سے جو احسان یہاں پر کیا جا رہا ہے، یہ وہی احسان ہے کہ جس کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کہہ کر فرمائی تھی کہ ہم مؤمنین پر احسان کر رہے ہیں، اللہ نے احسان کیا ہے مؤمنین پر کہ ان کے درمیان سے ایک رسول مبعوث کیا ہے. اور یہ رسالت، یہ خاتمیت، یہ نبوت اپنے ایک انتہا تک پہنچتی ہے، اور اس کے بعد اب ولایت اور امامت اور وصایت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. لہذا جس احسان کی ابتدا اللہ نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کہہ کر فرمائی تھی، اس کی انتہا اس سورہ قصص میں نظر آ رہی ہے. ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، جن کو کمزور بنایا گیا ہے ہم ان پر احسان کریں گے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. اور احسان یہی ہے کہ جس کو اس سے قبل بھی آپ کی سماعت کی نظر کیا تھا کہ یہ احسان کیا ہے. احسان یہ ہے کہ انسان کو بندگی کی راہوں پہ چلایا جائے. احسان یہ ہے کہ انسان کو حقیقی سعادت کا رستہ دکھایا جائے. احسان یہ ہے کہ انسان کو نفس امارہ اور شیطان کے جھانسوں اور چالوں اور سازشوں سے بچاتے ہوئے ولایت ائمہ کی راہ پہ چلایا جائے. احسان یہ ہے کہ اسے بتوں کی پرستش و عبادت سے نکال کر اللہ واحد و لم یزل کی عبادت کے لیے تیار کیا جائے. احسان یہ ہے کہ اسے تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جایا جائے۔ تو جب تاریکیوں سے نکالنا ہے اور نور کی طرف لے جانا ہے تو یہ کام اللہ کرے گا اور رسول کرے گا۔ اللہ بھی نور ہے، رسول بھی نور ہے۔ اب جو رسول کے بعد تاریکیوں سے نکالے گا اسے بھی نورانی ہونا چاہیے۔ پھر وہی کہوں گا کہ سلوات بھیجے تو تھوڑی سی جان لو، اللہ نور ہے، اہل رسول نور ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جا رہا ہے، رسول بھی نور ہے۔ اب رسول کے بعد کس کو آنا چاہیے؟ اسی کو آنا چاہیے جو اسی نورانی جن سے ہو۔ تو احسان یہ ہے کہ انسان کو نورانیت کی طرف لے جانا ہے، احسان یہ ہے کہ تواغیت سے بچا کر انسان کو ولایت پرستی کی طرف لے جانا ہے۔ لہذا اس احسان کی راہ میں اب رکاوٹیں ہیں۔ دشمن اپنی پلاننگ کرے گا، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ قرآن مجید میں دو تین مرتبہ اس آیت کو مختلف انداز سے تکرار کیا گیا ہے کہ یہ چاہتے یہ ہیں کہ انسانوں کو اللہ کی طرف بڑھنے سے نہ روکے، انسانوں کو اپنا قیدی بنا لے، اپنا غلام بنا لے۔ استحصال آپ نے سنا، استحصال کیا جا رہا ہے۔ استحصال کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ محنت کریں اور میں آ کر آپ کی محنت کو اٹھا لوں اور کہوں کہ میں نے انجام دیا ہے۔ استحصال کیا ہو رہا ہے؟ آج کل حقوق کا استحصال کیا جا رہا ہے کہ کام آپ کریں اور نام اپنا لگا لیا جائے۔ تو دشمن یہی کام کر، استحصال کر رہا ہے، استثمار کر رہا ہے آپ کی محنت کو، آپ کی مشقت کو۔ کیا کر رہا ہے؟ اپنے نام سے مثلا اس کو انجام دے رہا ہے کہ جناب یہ میں نے کیا ہے، اب استحصال ہو رہا ہے۔ اب خدا کہہ رہا ہے کہ یہ کوشش کریں گے، یہ توڑیں گے۔ اللہ دینا اس کو دیکھو، کل میں نے عرض کیا تھا یہ واحد صفت ہے، جو عجیب صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور نقطہ موجود ہے، اللہ دینا کے بعد اس کی صفت آتی ہے، یعنی مثلا یومنون، ایمان لاتے ہیں۔ کون؟ الذین مثلا ان کی صفت یہ ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارے ولی اللہ رسول ہیں اور صاحبان ایمان ہیں۔ والذین آمنوا، الذین، اب دیکھیں الذین آ گیا، اب یہ حد کے پیچھے صفت آ رہی ہے۔ کون سے ایمان والے؟ ہر درجے کا ایمان والا، ہر نماز پڑھنے والا، رسول کی صحبت بیٹھنے والا، ہر صحابی؟ ہرگز نہیں، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ وہ صحابی تو ہو سکتا ہے، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ تو وہ جو رکھیے گا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارے ولی اللہ اور رسول اور وہ صاحبان ایمان ہیں۔ الذین، الذین، اب اس کے پیچھے صفت آ رہی ہے، کریکٹر آ رہا ہے، کردار آ رہا ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اب کیا صفت ہے؟ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور زکوٰۃ بھی حالت رکوع میں دیتے ہیں۔ بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ یہاں پر بھی کیا ہوا؟ نورید ان نمنا، ہم احسان کریں، علی الذین، ان لوگوں پر۔ کن لوگوں پر؟ اللہ صفت بتا، الذین استضعفوا فی الارض، جن کو توڑا گیا، جو متحد رہنا جانتے تھے، جن میں اتحاد کی طاقت تھی، جو اپنے امام کے لیے متحد ہو رہے تھے، جو ولایت آل محمد کے لیے متحد ہو رہے تھے، جو دین کو بچانے کے لیے متحد ہو رہے تھے، جو طاغوت کو نابود کرنے کے لیے متحد ہو رہے تھے، جو دشمنان آل محمد کے چہرے پہ پڑی ہوئی منافقت کی نقاب کو اتارنے کے لیے متحد ہو رہے تھے، اب ان کو توڑا جائے گا۔ اب کتنی اہم ترین صفت ہے، نماز، روزہ، ولایت، زکوٰۃ، حج، خم، جہاد، تولی، تبرع، کچھ نہیں بیان کیا، ایک صفت بیان کی، بڑی کام کی صفت ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا، یہ بہت ظریف نقطہ ہے، خدا ایسی صفت بیان کر رہا ہے، ایسی صفت بیان کر جو کئی بیان نہیں کی، جن کو توڑا جائے گا۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، ان کو توڑا جائے گا، ان کے خلاف سازشیں کی جائیں گی، تو یہ کیا ڈھیلے ہیں؟ یہ لوگ چوڑیاں پہن کے بیٹھے ہیں کہ ان کو توڑا جائے گا، چلو جی یہ ٹوٹ گئے، سازشیں کی جائیں گی، سازش کا شکار ہو جائیں گے، یا ان میں کوئی ذکاوت ہوگی، فراست ہوگی، فہم ہوگا، شجاعت ہوگی، بصیرت ہوگی، دشمن کی چالوں کو سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے؟ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا، ان کو ساتھ دینا ہے کس کا؟ امام کا۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارا ارادہ ہی کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جن کو کمزور بنایا گیا۔ احسان کیسے ہوگا؟ نجعلہم ائمہ، ہم ان کو امام بنائیں، ونجعلہم الوارثین، کتنا بڑا عہدہ دے رہا ہے خدا اس گروہ کو کہ جو امام وقت کے لیے تیار ہو رہا ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ ایک گروہ امام وقت کے لیے تیاری کر رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے ان کو توڑا جائے گا، ان کو کرش کیا جائے گا، ان کو دبایا جائے گا، سازشیں کی جائیں گی، خریدا جائے گا، منافق آئیں گے، دشمن کے حملے ہوں گے، قتل ہوگا، دھماکے ہوں گے، سب کچھ ہوگا. کیا یہ ٹوٹ جائیں گے، بہک جائیں گے، سازشوں کا شکار ہو جائیں گے؟ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو امام کا ساتھ دینے والا ہوتا ہے وہ سادہ لو نہیں ہوتا، زیرک ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے، با فہم ہوتا ہے. اسے پتا ہے خدا، میرا خدا مجھ سے کیا کام لے رہا ہے، لہذا اس کے لیے تیاری کر رہا ہے، اس کے لیے پریپریشن کر رہا ہے، اس کے لیے آمادگی کر رہا ہے کہ مجھے فائنل کے مقابلے کے لیے خدا نے چنا ہے. اب ظاہر سی بات ہے فائنل جو ٹیم اترتی ہے اہرے خیرے کو تو جمع نہیں کرتے نا گلی کوچوں سے، انہیں کو جمع کرتے ہیں جو پریکٹس کر چکے ہوتے ہیں، جن کو مشق کرائی جا چکی ہوتی ہے. آج دیکھ رہے یہی تو کہہ رہا ہوں، خدا مشق کرا رہا ہے. یہ امام خمینی کا انقلاب، آیت اللہ سیستانی کے جہاد، حضرت نصر اللہ کا جہاد، زکزکی کی تحریک، یہ سب مشق کرائی جا رہی ہے کہ دیکھو ابھی تو یہ ٹریلر ہے، یہ جب وہ آئے گا تو بہت بڑا انقلاب آئے گا. توجہ کی آپ نے کہ خدا تیار کرا رہا ہے کہ دیکھو تیار ہو جاؤ، تم سے ایک بہت بڑا کام فائنل کے لیے تیاری کرنی ہے. اور یہ حقیقتاً ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، جو علی والے کریں گے، اس کو بقول معروف اگر میں آسان زبان میں کہوں تو واقعاً وہ مقام وہ ہوگا جہاں دامس قلندر ہوگا، واقعاً ہوگا. لیکن وہ یہ چوڑیاں پہن کر ناچنے اور علی کی بوٹی کھا کر اور عابدہ پروین اور عاطف اسلم اور نہ جانے کس کس کے ابوالیوں اور گانوں کی دھنوں پر ناچنے والے نہیں ہوں گے، یہ وہ ہوں گے جو ولایت پر متحد ہوں گے. یہ بھنگے ڈالنے والے، یہ بڑے بڑے عقیق پہننے والے، نعرے ولایت علی ولی لگانے والے. نعرے ولایت علی ولی تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ابھی میں ملتان گیا وہاں پہ ادھر والے ایک صاحب آ رہے ہیں، انہوں نے کہا یہ مولوی صاحب آئے ان کی مسجد میں نعرہ لگاؤ نعرے ولایت علی ولی اللہ. ایک دفعہ نعرہ لگایا، چار پانچ نے جواب دیا، میں نے کہا بھائی بقیہ کیوں نہیں لگا رہے، علی آپ کا ولی نہیں ہے، آپ نہیں مانتے مولا علی کو ولایت کہ ملی ان کو، ولی مانتے نہیں مانتے، سب لگا نعرہ لگائیے. اب پوری مجلس نعرہ لگا، نعرہ ولایت لگ رہا، علی ولی اللہ جواب دے رہے، تو ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کیا ہے کہ بعض اوقات نعروں سے گمراہ کیا جاتا ہے، تو سادے نہیں ہوں گے. تو ایک اور صفت پتہ چلی اعلی جل کہنے کی کہ سادہ نہیں ہوگا امام کے سپاہی، بے وقوف نہیں ہوگا، خام نہیں ہوگا، زیرک ہوگا، بیدار ہوگا، ہوشیار ہوگا، با فہم ہوگا، پتہ چلے گا. اور پھر اتنا مضبوط ہوگا کہ توڑنا چاہیں گے نہیں توڑ سکیں گے. ابھی جب امریکہ گڈرون گرایا ایران نے، تو عقل سے پیدا صدر نے کہہ دیا کہ جناب ہم ایران پہ حملہ کر رہے ہیں، پھر اسٹیٹمنٹ چینج کیا، ایک ڈیڑھ گھنٹے بعد پھر کہا حملہ ہو رہا ہے، حملہ ہو رہا ہے، آخر میں آئے کہ حملہ نہیں کر سکے. ایک عرب ملک کے ذریعے سے ایران کو پیغام بھیجا کہ تم اپنے ریگستان میں کوئی پوائنٹ بتا دو جہاں پہ ہم ایک میزائل ڈالنا چاہتے ہیں دنیا کو بتانے کے لیے کہ امریکہ نے حملہ کر دیا. یہ حال تھا، توجہ رکھیے گا، یہ حال تھا. التماس کر رہا تھا یہ جو شیر بنا پھرتا ہے لیکن گیدڑ نکلا، ایک جگہ بتا دو مجھے کہ جہاں پر حملہ کروں. تو ایران کے صحبہ نے اعلان کیا تو ایک مارے گا، مار کے جائے گا نہیں، دس کھا کے جائے گا، دس کھا کے جائے گا. اور یہ وہ ذلت اور حزیمت، اس کی شکست جو ہے اس کا مقدر بنی. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. تو سادہ لو نہیں ہوگا امام کے سپاہی، بیوقوف نہیں ہوگا، خام نہیں ہوگا، باتوں میں نہیں آئے گا، عقل ہوگی، ولایت ہوگی اس کے پاس، فہم ہوگا، بصیرت ہوگی. تو خدا کہہ رہا ہے کہ یہ متحد رہیں گے اور پھر ان کو توڑا. اب تاریخ میں دیکھیں کہ وہ کون سا گروہ ہے، وہ کون سی فکر ہے کہ جس نے آج تک تشیع کی حفاظت کی ہے، توجہ رکھیے گا. وہ کون سی فکر ہے، وہ کون سی تحریک ہے جس نے اس زمانہ غیبت میں مکتب تشیع کی روح کی حفاظت کی ہے؟ آپ کو امام زمانہ کی غیبت سے لے کر اور آج تک، اور جب تک امام نہیں آ جاتے، آپ کو علماء و فقہاء و مجتہدین کا ایسا سلسلہ ملے گا کہ جنہوں نے ہر دور میں فقہ آل محمد کی حفاظت کی ہے، سیاسی مسائل میں آل محمد کی ولایت کے اصل معنی کو ولایت فقیہ کی شکل میں بیان کیا ہے اور آج بھی بیان کر رہے ہیں. یہ دنیا میں جو انقلابات آپ کو نظر آ رہے ہیں، ایک گروہ ہے، میں نام نہیں لوں گا، سمجھ جائیں گے آپ، بڑے دیندار بنتے ہیں اور ہیں بھی، ان کو سیاست سے بڑی الرجی ہے. ہمارے یہاں پوری دنیا میں، یہاں پہ بھی ہیں، کراچی میں بھی ہیں، سیاست سے بڑی الرجی ہے. امام خمینی کے انقلاب کے بعد انہوں نے تقلیدیں چینج کر لیں، بھائی یہ خمینی جو ہے سیاسی آدمی ہے، ہم اس کے پیچھے نہیں چلیں گے، کہیں اور چلے گئے. وہ تقلید کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں فلاں عالم ہے، چلے جائیے. کوئی سمجھتا ہے کہ آیت اللہ سیستانی بھی یہ کوئی معذرت کے ساتھ، معذرت کے ساتھ کوئی بیوقوف سا مولوی ہوگا، مجتہد ہوگا، جس کو خمس لینے اور دینے کا کوئی، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوگا. اب جب آیت اللہ سیستانی نے امریکہ کے خلاف اعلان جنگ کیا اور کہا کہ پوری قوم پر واجب ہے کہ وہ امریکہ کے خلاف کھڑی ہو جائے، اب یہ بڑے سٹ پٹ آئے، ان کو سیاست سے بڑی الرجی تھی. ارے یہ کیا ہوا، یہ تو ہم تو مولوی سمجھ رہے تھے، جیتا زیادہ تھا دو رکعت کا پیش امام، یہ تو بڑی خطرناک چیز نکلا. سمجھ رہے ہیں آپ کہ دشمن یعنی کس حد تک. اب وہی گروہ عالمی سطح پہ ایک سازش کر رہا ہے، ایک ڈمی آئے تو ایک ڈمی مرجعیت بنائی جائے جس کے پیچھے چلا جائے. بہرحال اب جو صاحبان فکر ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے. میں یہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر. علماء فقہات جنہوں نے اس پوری فقہ آل محمد کو بچا کر رکھا ہوا ہے، اور آج جتنا جتنا زمانہ نزدیک آتا جا رہا ہے، اسی گروہ کو توڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اسی مرجعیت کے ہاتھوں شکست کھا رہے ہیں، خوفزدہ ہیں. مرجعیت کیا ہے؟ ایک اجتماع ہے، ایک مرکز ہے، ایک محور ہے، اور پوری تشیع اس کے گرد جمع ہے. یہ خوفزدہ ایسی سے ہیں کہ ابھی ایک مرجع کا مقام یہ ہے، تو جب وہ آئے گا تو اس کا کیا مقام ہوگا؟ توجہ کی آپ نے، واقعی خوفزدہ ہیں یہ. یہ جو ہم سنتے ہیں تحقیق ہو رہی ہے، ریسرچ ہو رہی ہے مرجعیت پر، امامت پر، شہادت پر، کربلا پر، عزاداری پر، یہ واقعی درست ہے. جرمن کی خاتون آئی تھی پچھلے سے پچھلے سال، جب میں اربعین پہ گیا تھا تو وہاں پہ ایک عراق کے پروفیسر سے میری ملاقات ہوئی. اس نے کہا کہ جرمن سے ٹیم آئی تھی، اس کی سربراہ ایک عورت تھی، وہی دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ دیوانہ باغ جو ہیں کربلا کی طرف چلے جا رہے ہیں. اس نے ریسرچ کی، اس نے تحقیق پیش کی، اس نے کہا یہ ساری تحریک کے پیچھے ایک عورت کا کردار ہے جس کا نام زینب بنت علی ہے. یہ زینب بنت علی کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ جس نے جلتے ہوئے خیموں میں امام سجاد کی حفاظت کی، سب سے پہلا خطبہ، سب سے پہلا قدم، سب سے پہلی لڑائی جس نے لڑی ہے وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ. انہوں نے کہا کہ اس عورت کے جذبے کو زک پہنچائی جائے، اس عورت کی شخصیت کو خراب کیا جائے. ریسرچ ہو رہی ہے، مرجعیے سے اسی لیے خوفزدہ ہیں، اسی لیے خدا کرے ان کو توڑا جائے گا. آج آپ دیکھیں جتنی زبانیں گندی ہیں وہ سب مرجعیت کے خلاف ہیں. کیوں؟ کیونکہ دشمن کو، اب دشمن ہر جگہ براہ راست نہیں آ سکتا، اب وہ ہمارے اندر سے کچھ ایسے افراد کو چناؤ کرے گا، توجہ رکھیے گا، کہ جو دشمن کی زبان بولیں گے. اب یہاں پہ رک کے ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں، ہر کسی کو ایم آئی سکس کا ایجنٹ مت کہیں، یہ تو فلاں کا ایجنٹ ہے، یہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے، یہ امریکہ، نہیں، یہ بات قطعاً درست نہیں ہے. کچھ افراد ایسے ہیں جو واقعاً بڑی طاقتوں سے پیسہ لے رہے ہیں، ان کو سال میں دو تین دفعہ بلاتے ہیں، ان کی برین واشنگ کرتے ہیں، ان کو دوبارہ ان کے ملکوں میں بھیجا جاتا ہے۔ آپ سب بخوبی واقف ہیں میں کہاں اور کس طرح اشارہ کر رہا ہوں۔ بقیہ عوام سادلو ہے، یہ مغرض ہیں، یہ واقعی ایجنٹ ہیں، ان کو پکڑنا چاہیے، ان کے گریبان کو پکڑنا چاہیے۔ لیکن ہر آدمی کو کہنا کہ تو ایجنٹ ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے، نہیں، اس سے کیا افتراق و تفریق ہوگی، آپس سے دوریاں بڑھیں گی۔ جیسے میں نے کہا کہ تو غالی ہو گیا، تو مشرق ہو گیا، تو سحری ہو گیا، نہیں، ایسے نہیں کہیں۔ ٹھیک ہے، اگر اس کا عقیدہ ہے، جیسے بھی ہے، فیشن میں کہہ رہا ہے، اول تو 90% سے لوگ زیادہ فیشن میں نوسہری بنے ہوئے ہیں، حقیقت نہیں ہے۔ وہ نوسہری ہوتے تو پھر اپنے بچوں کو جیسے کہ مشہور ہے اٹھا کے پھینک دیتے، بھائی تم نوسہری بنتے ہو، بہت بڑے تو نوسہری، بقول انہی کے کہ جو نوسہریت کی تبلیغ کر رہے ہیں ممبروں پہ بیٹھ کے، پرچے لا لا کے دکھاتے، تشہد میں فلاں نے کہا، فلاں مجتہد نے کہا ایسے پڑھو، فلاں مجتہد نے کہا ایسے پڑھو۔ تو بیوقوفوں، یہ تمہاری تو شکست ہے، تم کس کا سکہ چلا رہے ہو؟ تم انہیں مجتہدین کا تو سکہ چلا رہے ہو جس کی مخالفت کر رہے ہو۔ توجہ کی آپ نے؟ تو اول تو وہ تحقیقی ایک بحث ہے کہ واقعی کہا بھی ہے نہیں کہا ہے، کیونکہ ہمارے ماشاء اللہ جھوٹ اتنے دبنگ طریقے سے بولا جاتا ہے کہ کیا کہنے، اور کہا جاتا ہے کہ جناب آپ ملک لے آئیے، ہم مثالیں دے دیں گے آپ کو۔ اب جو شخص ممبر میں بیٹھ کے یہ کہے کہ تم ملک لے آؤ، مثال ہم کہانی بنا کے دیں گے، کلپ ہم بنائیں گے، تو وہ مجتہدین کے خلاف کیا جھوٹ نہیں بول سکتا؟ توجہ رکھیے گا۔ تو کچھ ہیں ایجنٹ کہ جو لڑانے کا کام کر رہے ہیں، ہر ایک کو غالی نصیری مشرق دین سے خارج نہیں، یہ طریقہ درست نہیں۔ اگر واقعاً ان میں سے جو اپنے آپ کو نصیری کہتے ہیں، اگر یہ واقعاً نصیری ہیں، تو جاؤ اپنے بچوں کو پہاڑ توڑا کے پھینک دو۔ جیسے کہ مشہور ہے کہ نصیری ایسا کرتے ہیں، ممکن ہے کوئی ایک آدھ واقعہ ہوا ہو ایسا تاریخ میں، کسی نے کیا ہو ایسا، اس کو نصیری سے فٹ کر دیا۔ ہمارے یہاں تو اندھیر نگری ہے نا، جس کی چاہے، جس سے جو چاہے بات جڑ دو وہ ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک بحث علم موضوع، کہ واقعی نصیری ایسا کرتے ہیں نہیں کرتے، یہ ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو امام کا صحابی جو ہے، ایک اور صفت پتہ چلی اللہ جل کہنے کی، کہ وہ بیدار ہوگا، ہوشیار ہوگا، سازشوں میں نہیں آئے گا، ٹوٹے گا نہیں۔ کل تین چار صفت بیان کی تھی میں نے آپ کے سماع کی، نظر کرو، بلکہ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ الاجل کہنے کا پہلا تقاضا کیا ہے؟ ولایت علی پر کاربند رہو، ولایت علی پر بھنگڑے، ڈانس، ناچ گانا، جی حضرت قاسم کی بارات نکل رہی ہے، حضرت قاسم کا ولیمہ ہو رہا ہے، نہیں، یہ ولایت نہیں۔ حضرت کے ساتھ آپ تو پروین کے عارفانہ کلام چلا جا رہے، پوری قوم ناچ رہی ہے، امام حسین نچوانے آئے تھے نعوذ باللہ، رسول اللہ نے ولایت اس لیے دی تھی کہ تم بھنگڑے ڈالو۔ یہ ولایت، ولایت چلی عمل، تقوی، پرہیزگاری، خدا، اہل بیت کی اطاعت، یہ ہے ولایت۔ ولایت چلی پہ کار بند ہو، ایک، دو، خود متحد ہو، تین، دوسروں کو اتحاد کی طرف دعوت دے، چار، خود کو امام کے لیے تیار کرے۔ خود کو آخری نقطہ جو دیا تھا، یعنی ذمہ دار بنے، عزادار ذمہ دار ہے، عزاداری ذمہ داری ہے، خود کو تیار کرے۔ اور پانچواں تقاضا جو ہے اللہ جل کہنے کا، وہ کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو اس طرح آمادہ کرے کہ امام سے کبھی جدا نہ ہونے پائے، جدا نہ ہونے پائے۔ اور کل ہی میں نے ایک اور سوال اٹھایا تھا، جس کا جواب میں نے کہا تو آج دوں گا، وہ یہ ہے کہ اس زمانے غیبت میں خدا ہم سے کوئی کام کرانا چاہ رہا ہے۔ بھائی امام علی کا دور دیکھیں، مخالفین اپنی جگہ، لیکن علی کے چاہنے والے اپنی جگہ، ایسے ایسے چاہنے والے علی کے کہ سوئی برابر انحراف گئیں۔ مالک اشتر خیمہ امیر شام پہ پہنچے ہوئے ہیں، تلوار ہوا میں ہے، نیچے آئے گی، تناب کٹے گی، خیمہ گرے گا، بھگدڑ مچے گی، مولا علی کامیاب ہو جائیں گے۔ اب تلوار کو نیچے آنے میں کتنی دیر لگتی ہے، وہ بھی مالک اشتر کی تلوار، ادھر مولا علی کی گردن پر تلوار لگ دی، علی تم کافر ہو گئے ہو، تم نے جو ہے وہ حکم خدا قبول نہیں کیا، لہذا مالک اشتر کو واپس بلاؤ. خوارج، علی نے پیغام بھیجا مالک کی تلوار اب چلنے والی ہے، کہا کہ علی نے بلایا ہے. مجھ جیسا کوئی مولوی ہوتا کہتا تلوار چلا دوں، پھر کہوں گا مولا سوری آپ کا قاصد پہنچ گیا تلوار چل گئی. نہیں، بلائل پذیری یہ ہوتی ہے، تلوار چلنے کو تھی، علی کا قاصد آیا تلوار روک تو وہیں روک دی. یہ ہے بلائل، یہ ہے اطاعت امام. تو امام علی کے ساتھ ایسے صحابی تھے، امام حسن کے ساتھ ایسے تھے، امام حسین کے ساتھ ایسے تھے، تو بڑا شاندار دور گزارا. واقعی انہوں نے بہت شاندار دور گزارا ہے، ہر صحابی نے امام کے ساتھ بہت شاندار دور گزارا ہے. یعنی امام کو دیکھا بھی، امام کو چوما بھی، امام کے ہاتھ کا بوسہ بھی لیا، زندگی بھی ساتھ گزاری، مرا بھی ساتھ، شہید بھی ہوا، دنیا بھی جنت بھی. اس سے بڑھ کر کوئی اور اچھی زندگی چاہیے؟ اب ہم کہہ تو دیتے اللہم اجعل محیای محیا محمد وآل محمد ومماتی مماتی محمد وآل محمد، زیارت عاشورہ پڑھتے نہیں پڑھتے؟ وہی میں نے کہا نا، پڑھتے ہیں ہضم نہیں ہوتی، پانی ڈال کے ہضم کرنا پڑتا ہے. اے خدا جو زندگی آل محمد کی ہے نا، ویسی زندگی مجھے دے، اور جیسی موت ان کی ہے ویسی موت مجھے دے. یہ مجھے ہضم نہیں ہوتی تو آپ کو کیا ہضم ہوگی؟ میں تیار ہوں اس بات کے لیے کہ آل محمد جیسی زندگی بسر کروں؟ میں تیار ہوں آل محمد جیسی موت مجھے آئے؟ بہت سخت ہے، کہنا بہت آسان ہے، خدا ان کی طرح جی ان کی طرح مرو، جیو علی کی صورت مرو، حسین کی صورت جی، کہنا بہت آسان ہے. لیکن واقع اب یہ دیکھیں، محسن حجہ جی جو تھا، جس کا سر کٹ گیا اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ امام حسین نے اس کو اپنی آغوش میں لیا، اس کی ماں نے خواب میں دیکھا تھا، اس کی خواہش یہ تھی کہ میں امام حسین، اس نے کہا مولا حسین میں آپ کی کربلا میں نہیں تھا. یہ دیکھیں، یہ ہے ولایت والے، یہ بھنگڑے والے، ڈانس والے، ناچ والے جی، عاطف اسلم و عبد پروین و فتح علی کی نصرت کے قوالی والے نہیں تھے، یہ واقعی ولایت والے تھے. یہ علی کی بوٹی والے نہیں تھے، یہ واقعی ولایت والے تھے، عمل والے تھے، کہ مولا میں کربلا میں نہیں تھا، میں جان نہیں دے سکا، شہید نہیں ہو سکا، آج موقع ملا ہے آپ کی بہن پر، آپ کی بہن کے اوپر ان کے مزار پر حملہ کیا جا رہا ہے. تو محسن حجاجی نکلا اور کہا کہ مولا چاہتا ہوں کہ آپ کی طرح مروں جس میں آپ شہید ہوئے. اب بیسر اس دنیا سے گیا. واقعی یہ ہوتے ہیں ولایت، کہ اہل بیت کی طرح جئیں اور اہل بیت کی طرح مریں. بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ بڑے بڑے مولوی اس چیز کی تمنا نہیں کرتے جو زیارت عاشورہ میں لکھا ہے، تو عوام تو بہت دور کی بات ہے، میں اپنی بات کروں میں دوسروں کی بات کیوں کروں؟ لہذا کہنا آسان ہے. تو خدا اس زمانے غیبت میں کیا کرانا چاہ رہا ہے؟ یعنی آپ کے خیال میں کوئی مثبت کام نہیں تھا؟ جیسے کل میں نے مثال دی تھی نا، کرکٹ کے بچوں کو لڑکتی بھی بول دیتے چلو بیٹا کھیلو ٹائم پاس کرو. نعوذ باللہ، خدا ہم سے ٹائم پاس کرانا چاہ رہا ہے زمانے غیبت میں، کہ تم نے کچھ کرنا تو ہے نہیں، تم نے صرف اللہ جل اجل پکارنا ہے، اس کے بعد گھر جا کے سو جانا ہے. معذرت کے ساتھ عامیانہ لفظ ہے، تم میں تپڑ تو ہے نہیں کہ تم امام کے ساتھ ہو، تم صرف یہی کہتے ہو کہ ہم آپ ہوتے کربلا میں، یہ کرتے وہ کرتے. ایک نوجوان تھا کربلا میں، اس کا نام کسی کو نہیں معلوم تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہر وقت یہ کہتا تھا زیارت وارثہ کا جملہ، یا لیتنا کنت معکم، یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. اے کاش کربلا میں ہوتا، مولا آپ کے ساتھ شہید ہوتا، آپ کے جانے سر کرتا. اب یہ اتنا کہتا تھا، اس کی جواب یہی جملہ رہتا تھا، لوگ اس کا نام بول گئے تھے، کہتے تھے یا لیتنی ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. ایک دن یہ صبح بازار میں آیا خاموش. کیا ہوا؟ خاموش، چپ، چپکی لگی ہے. بھائی کیا ہوا بتاؤ تو، تمہارا تو ورد زبان یہ تھا یا لیتنی کنت معکم، کاش میں کربلا میں ہوتا. اس نے کہا کل میں نے خواب میں دیکھا ہے، مجھے اپنے خواب کی حقیقت، اپنے ایمان کی حقیقت پتہ چل گئی ہے. اب لوگوں کو تجسس ہوا کہ کیسا خواب دیکھا ہے. اس نے میں نے خواب میں دیکھا کہ روزہ عاشورہ ہے اور امام نماز کی تیاری کر رہے ہیں. ارے امام نے میرا نام لے کہا کہ ادھر آؤ، جی مولا تابعدار خوبدار خیرپرودار مولا سن، تمہیں بڑا شوق تھا نا کربلا میں آنے کا، حسین پر جان نثار کرنے کا، میں حسین ہوں، میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی، ساری زندگی جتنی تمنا کرتا رہا آج مل گئی، ابھی کھڑا ہو۔ اب ادھر سے تیر چلا، اب اس کو تھوڑا سا سلو موشن میں فرض کیجیے، اب تیر تو آنا نفانا آئے گا نا، اس کو تھوڑا سا سلو موشن میں فرض کریں تاکہ جو میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں اس کو تصور کر سکیں۔ سید درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تیر چلا، دنیا کی محبت سامنے آ گئی، بیوی بچوں کی یا کسی بھی چیز کی، ہٹ گیا تیر۔ کہاں لگا؟ امام کو۔ پیچھے مڑ کے دیکھا، ارے یہ میں نے کیا کیا، تیر امام کو لگ گیا، محبت تھی نا، جبھی تو بیدار ہوا نا، اپنے آپ کو سلواتے سنانے لگا، نہ کس محبت تھی۔ پھر کہا، ارے اب جو تیر آئے گا سینے پہ لوں گا، پھر سینہ تان کے کھڑا ہو گیا۔ اگلا تیر آیا، پھر کسی چیز کی محبت سامنے آ گئی، پھر ہٹ گیا۔ دو تین دفعہ ایسا ہوا اور ہر دفعہ ہٹ جاتا یہ، اور تیر کہاں لگتا؟ امام کو۔ اسی اثنا میں امام نے نماز تمام کی اور کہا کہ اب تمہارے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، تم اپنی دنیا میں 2019 میں کہتے رہے کاش کربلا میں ہوتے، ہم مولا حسین پہ جانے سار کرتے، اگر ہوتے تم یہی کرتے، ہوتے تم یہی کرتے۔ کیا واقعا ہم سے کوئی خدا بڑا کام کرانا نہیں چاہ رہا، لہذا اٹھا کے ہمیں 2019 میں ڈال دیا، چلو جی تمہیں کوئی کام وام تو کرنا نہیں ہے، لہٰذا تم بس الاجل اجل کہتے رہو۔ کیا واقعی یہی تصور ہے ہمارا؟ خدا وند عالم اس زمانے غیبت میں اس قوم اور ملت تشیع سے وہ کام کرانا چاہ رہا ہے جو اس نے مولا علی کے زمانے میں نہیں لیا۔ خدا اس زمانے غیبت قبرہ کی امت سے وہ کام کرانا چاہ رہا ہے جو امام حسن کے زمانے میں نہیں لیا۔ خدا اس امت غیبت کبریٰ سے وہ کام کرانا چاہ رہا ہے جو کربلا والوں نے نہیں کیا۔ خدا اس امت سے وہ کام کرانا چاہ رہا ہے جو چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام، ساتویں امام، آٹھویں امام، نویں امام، دسویں امام، گیارہویں امام کی زمانے کی امتوں نے انجام نہیں دیا۔ تصور کیجیے، خدا اتنا عظیم کام کرانا چاہ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ نورید ان من علی الذین استضعفوا فی الارض، احسان کریں گے، ان کو وارث بنائیں گے، دین کو غلبہ عطا کریں گے۔ هو الذی ارسل رسوله بالهدی ودین الحق، کیوں بھیجا رسول کو؟ ہدایت کے ساتھ، دین کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین اسلام کو تمام ادیان عالم پہ غلبہ عطا کرے۔ نماز آئی، غلبہ نہیں ہوا، روزہ آیا، غلبہ نہیں ہوا، زکات آئی، غلبہ نہیں ہوا، احکامات دین آتے رہے، غلبہ نہیں ہوا، ولایت کا اعلان ہو گیا، دین کامل ہو گیا، نعمت تمام ہو گئی، خدا راضی ہو گیا، لیکن دین کو غلبہ نہیں ملا۔ توجہ رکھے گا، غلبہ پھر بھی نہیں ملا، کتنے دشمن تھے مولا کائنات کے، ولایت آ گئی لیکن دین کامل ہو گیا، نعمت تمام ہو گئی، لیکن غلبہ نہیں ملا۔ غلبہ کہاں ملے گا؟ نہ امام حسن کے زمانے میں، نہ حسین کے زمانے میں، نہ امام چاروں کے زمانے میں، نہ پنجم سے لے کر گیارہویں امام تک، کس کے زمانے میں؟ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ تو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ خداوند عالم اس زمانے غیبت میں اس قوم سے وہ عظیم کام لینا چاہ رہا ہے جو گزشتہ ائمہ کی امتوں سے نہیں لیا گیا۔ گزشتہ ائمہ کے اصحاب نے وہ کام نہیں کیا کہ جو اس زمانے کی امت نے، امام کے ناصروں نے کرنا ہے۔ توجہ کیجیے کہ بہت ظریف نقطہ عرض کر رہا ہوں۔ کربلا والوں کی اپنی ڈیوٹی، اپنی جگہ ہے، دین کو نافذ کر دیا، دین کی حفاظت کر دی، دین کو محفوظ بنا دیا، لیکن دین کو غلبہ نہیں ہوا۔ امام چہارم نے کوشش کی، دین کو بچایا، امام پنجم نے، امام شیخ، تمام امام نے کوشش کی، لیکن دین بحیثیت سے ورلڈ پاور ابھی تک نہیں بن سکا۔ اس کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ اس امام معصوم کی ضرورت ہے جو پردے خیر پہ موجود ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. مجھے علم ہے کہ گرمی ہے اور حبس ہے, اور اسی لیے آپ کی جو سلباتوں کا جو صورت ہے اور انداز ہے وہ بھی تھوڑا سا سلو ہوتا جا رہا ہے, تو اگر اس سے بہتر انداز سے عرض کر رہا تھا, خدا وہ عظیم کام لینا چاہ رہا ہے. اب جب اتنا عظیم کام خدا لینا چاہ رہا ہے, کس کے ذریعے سے؟ امام کے ذریعے سے صرف نہیں, امام کے ساتھ صحابی ہوں گے, مددگار ہوں گے. کل میں نے ایک اور گفتگو بھی دی آپ کی نظر, آپ کے ذہن میں ہوگا, میں نے کہا تھا کربلا میں جو لوگ تھے وہ مدد دینے والے تھے, مدد لینے والے نہیں تھے, کمک کرنے والے تھے, سوال کے لیے ہاتھ پھیلانے والے نہیں تھے. واقع ناصر تھے. ہمارے ہاں صحابیت کا معیار اہل سنت سے الگ ہے. ہمارے یہاں صحابیت کا معیار ولایت سے مشروط ہے, ولایت علی سے. جو صحابی جتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, جتنا بڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ ہو, لیکن اگر وہ ولایت سے مربوط ہے سر آنکھوں پر, ولایت سے مربوط نہیں ہے خدا حافظ. صحابیت کا معیار ہمارے یہاں بہت دقیق ہے, اہل سنت کے بہت اس کے معیارات الگ ہیں, ہمارے یہاں صحابیت کا معیار بہت الگ ہے. رسول کا صحابی ہے ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ ولایت پر ہے, اگر ولایت علی پہ گامزن ہے, ولایت آئمہ بادی پہ گامزن ہے سر آنکھوں پر, نہیں ہے تو جانے کا رستہ وہ ہے. بالکل واضح, اس میں کوئی دو ٹوک فیصلہ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جتنے بھی آئمہ کے اصحاب تھے جنہوں نے ساتھ دیا, وہ سب مدد کرنے والے تھے. اس لیے آپ دیکھیں گے زمانۂ غیبت میں ایک دعا بہت کثرت سے کرنے کے لیے کی گئی ہے, اور وہ کیا ہے؟ اللہم اجعلنی من انصاره, مجھے امام کا ناصر و مددگار بنا. میرے ساتھ ساتھ ہیں جی, ساتھ ساتھ ہیں. موسم تو آپ پہ زیادہ اثر انداز نہیں ہو رہا ہے نا. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. الاجل کہنے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ امام کے صحابی بننے کی امت کرو, امام کے ناصر بننے کی دعا کرو. صحابی کسے کہتے ہیں؟ جو معصوم کے ساتھ ہو رہے. صحابی صحابہ سے, یعنی ساتھ ساتھ ہونا. امام کو دیکھے, حالت ایمان پہ رہے, اسی حالت ایمان پہ مرے, اس کو کہتے ہیں صحابی. اب ممکن ہے میری عمر اتنی بڑی ہو, لمبی ہو کہ میں امام کو دیکھوں, چلو جی بہت اچھا ہے, لیکن اگر میری عمر اتنی نہیں ہے, اب میں دعا کروں یا خدا مجھے امام کا صحابی بنا دے, میں ان کی جوتی سیدھی کروں, ان کی سواری ٹھیک کروں, ان کے کام کروں, ان کی خدمت کروں. صحابی یہی ہے نا کہ یا ان کی خدمت کرے یا ان سے علم لے. بیٹھ کے شکل دیکھنا تو نہیں, حیدر حیدر تو نہیں کرنا. امام زمان آئیں گے, ہم بیٹھ کے حیدر حیدر کریں گے آپ کے خیال میں؟ صحابی کسی کے صحابی وہ جو امام سے کچھ لے, امام جو دینا چاہ رہا ہے اسے لے, اس پہ کاربند ہو اور اپنی زندگی کو نورانی بنائے, صحابی اسے کہا جاتا ہے. صرف دیکھنے والے اور نعرہ لگانے والے یہ کافی نہیں ہے زیادہ, لیکن ہاں ولایت کا اظہار ضروری, نعرے لگائیں, امام کو دیکھیں, لیکن اصل کیا ہے؟ اتباع پیروی. اب میں لاکھ دعا کروں خدا مجھے صحابی بنا, مجھے صحابی بنا, خدا کہ تیری زندگی اتنی نہیں ہے مولوی, تو پہلے ہی آگے پیچھے ہو جائے گا, کیوں دعا کر رہے ہو؟ خدا نے کہا دعا کیا کرو, دعا یہ کرو کہ خداوندہ مجھے امام کا ناصر بنا. الاجل کہنے کا ایک اور تقاضا یہ ہے امام کے ناصر بنے. اب دو قسم کے لوگ ہیں, کچھ امام سے مانگنے والے ہیں اور کچھ امام کے لیے کچھ کرنے والے ہیں. ہم کون سے شیعہ ہیں؟ ہم کون سے ناصر ہیں؟ ہم کون سی کیٹیگری کے الاجل کہنے والے ہیں؟ آیا صرف امام سے لیں, بیٹا دے دے, بیٹی دے دے, بہو آ جائے, داماد آ جائے, جی گاڑی مل جائے, گھر بک جائے, کاروبار میں اضافہ ہو جائے, انکریمنٹ لگ جائے, وہ کوئی مسئلہ نہیں، انسان دعا کرے کہ توسل سے کوئی حرج نہیں کرے، ہیں ترغیب دی گئی دعائے توسل اس لیے کہ ان کے وسیلے سے نام ہو، لیکن کہا کہ صرف اس منزل پہ رک نہیں جاؤ، صرف مانگنے والے شے نہیں بنو بلکہ کچھ ادا کرنے والے بھی بنو۔ اب اس زمانے غیبت میں آئمہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسی تشیع تربیت کی جائے جو اپنے امام کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ رکھتی ہو، صرف لینے والی نہیں ہو، تبرک لیا لے لیا، بچہ لیا لے لیا، شادی لی لے لی، گھر لیا لے لیا، مولا خدا حافظ۔ بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے دنیا لی اور چلے گئے، لیکن وہ ان کا نام تاریخ میں زندہ نہیں ہے، تاریخ میں گمنام ہے، ختم ہو گئے، مر گئے، کوئی تذکرہ نہیں ملے گا۔ ہاں ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے امام کی مدد کی، اور ایسی مدد کی کہ اپنے خون کا نذرانہ حسین کو دیا، تو زیارت وارث معصوم کیا فرماتے ہیں، تبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم، اے شہدائے حسینی، اے اصحاب حسینی، تم بھی پاک ہو گئے اور وہ زمین بھی پاک ہو گئی کہ جس میں تم دفن ہوئے ہو۔ تاریخ، رہتی دنیا تک کربلا رہے گی، انصار حسینی کا نام رہے گا۔ تب تم، کتنا عظیم جملہ ہے، تم پاک ہو گئے، وطابت الارض التي فيها دفنتم، جس میں تم مدفون ہو زمین بھی پاک ہے، تا قیامت زندہ رہے گا اصحاب حسینی۔ بہت بڑا مقام ہے عزیز نکلم، بہت عظیم مقام ہے، اور ان مقامات میں جو سب سے عظیم مقام ہے وہ مولا ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام کا ہے۔ لہذا وہ بنے۔ کل ایک گفتگو نکلی تھی تو ایک نقطہ رہ گیا تھا، وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ وہ امام علی نے کہا کہ بال کٹوا کے آؤ، اور اس نے کہا کہ بیگم نے کہا کہ صافہ باندھ کے چلے جائے گی، مولا کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو بات یہاں سے نکلی تھی کہ مولا کے مدد کرنے والے بنے۔ اب اگر امام زمانہ ابھی آئیں، فرض کیجیے ابھی آ جائیں، اور کہیں کہ آپ میں سے کون میری مدد کرے گا، سبھی کھڑے ہو جائیں گے، مولا حاضر۔ مولا کہیں اچھا جتنے بھی نوجوان ہیں، جتنی بھی یوتھ یہاں بیٹھی ہیں، سب اپنے موبائل یہی مجھے دے دیں۔ اب کیا ہوگا؟ مولا مولا ایک منٹ ایک منٹ، اب کیا ہوگا؟ ڈیلیٹنگ شروع ہو رہی ہے، کوئی تصویر مٹا رہا ہوگا، چھپا رہا ہوگا جی، کوئی آڈیو ویڈیو کو ڈیلیٹ کر رہا ہوگا، اب مولا کو دے رہے ہیں۔ مولا کہیں گے کہ نہیں نہیں، ڈیلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی دے دو۔ فرض کیجئے مولا نے کہا بھائی کون میرے ساتھ چلے گا؟ مولا ہاں آ جاؤ۔ انہوں نے کہا اچھا آپ کا موبائل دے دو پہلے۔ اب ڈیلیٹنگ شروع ہو رہی، جلدی جلدی مٹایا جا رہا ہے، ڈیلیٹ کیا جا رہا ہے، میپ کیا جا رہا ہے۔ اب مولا کہیں کہ نہیں، بغیر کچھ مٹائے ہوئے دے دو۔ اب کتنے ہاتھ کھڑے ہوں گے امام کے لیے، کتنے ہاتھ کھڑے ہوں گے، خود سوچیں کتنے لوگ ہوں گے کہ جس کا موبائل امام کے لیے خالص نہ ہو۔ آگے جملہ کیا بولوں گا، جس کا موبائل امام کے لیے پاک نہ ہو وہ آگے کیا کرے گا؟ امام کے لیے کیا مدد کرنے والے بنے، مولا ہماری مدد حاضر ہے۔ تو الاجل کہنے کے تقاضا یہ کہ کردار کو بہتر بنانا ہے۔ اور پھر روایات میں ملتا ہے کہ امام مہدی کے جو صحابی ہوں گے، اصحاب ہوں گے اور ناصر ہوں گے، وہ سب کے سب پاکیزہ کردار کے مالک ہوں گے۔ ایک جگہ اصحاب مہدی کا لفظ ملتا ہے، ایک جگہ، باقی سب جگہ ناصر، یہ گنے چنے جگہ پر صحابی کا لفظ ملے گا۔ ایک جگہ ایک حدیث میں نے بڑی بڑی عجیب تھی، اصحاب المہدی شبابن، امام مہدی کے سارے صحابی سب کے سب جوان ہوں گے، جوان ہوں گے۔ اب جوان جسمانی لحاظ سے بھی، جوان حوصلے کے لحاظ سے بھی۔ اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ واقعاً کیا مجھ میں یہ صلاحیت ہے کہ میں امام کا صحابی بن سکوں؟ حوصلے کے لیے ابھی چیک کروں، ٹیسٹ کروں، اپنے آپ کو آزماؤں کہ کیا اگر کل یا اگلے جمعے امام کا ظہور ہو جائے تو میں ان کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں یا نہیں؟ اب کوئی نہ کوئی تو کرائیٹیریا ہوگا نا، یا نہیں ہوگا؟ ایسے تو ہواؤں میں تو تیر نہیں مارنا نا ہم نے، تو الاجل کہنے کے لیے خود کو چیک بھی تو کرنا پڑے گا نا کہ بھائی کہاں تک پہنچے، نہیں پہنچے، کتنا کامیابی ہوئی۔ تو بہت ہی آسان ہے، اگر فجر کے لیے آنکھ کھل رہی ہے، حوصلہ ہے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کے لیے، اگر یہ حوصلہ ہے اس کا مطلب ہے کہ تم امام کے لیے تیار ہو۔ اگر جہاں بازار میں، جہاں پر تنہائی ہو، جہاں پر کوئی نہ ہو اور تمہاری آنکھیں گناہ دیکھنے کے لیے للچائیں، وہاں تم اپنی آنکھوں کو کنٹرول کر لو، یہ حوصلہ ہے تو کل امام کے لیے تم کچھ کر سکتے ہو۔ کانوں کو کچھ سننے کا دل چاہے، ان کو غیبت و گانے اور فوش کلمات کو سننے سے روک دو، اگر یہ حوصلہ ہے تو کل امام کے لیے کچھ کر سکتے ہو۔ اگر زبان لڑکھڑا رہی ہو، دل چاہ رہا ہو کسی غیبت کا، کسی کی اہانت کا، کسی کی توہین کا، کسی کو ڈیگریڈ کرنے کا، کسی کے عیب کو بیان کرنے کا، اور اتنی طاقت و ہمت ہو کہ اپنی زبان کو روک دو تو یہ حوصلہ ہے، تو سمجھ جاؤ کہ تم کل امام کے لیے تیاری کر سکتے ہو۔ چیک کریں، ابھی آزمائیں اپنے آپ کو۔ الاجل کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تیر مارے جائیں، ہم مولا آئیے، مولا آئیے، مولا آئیے، اور کچھ کرنے کے لیے ابھی تیاری کرو۔ ایک اور اصول یہ، کردار سے اپنے امام کو بلاؤ، اپنا عمل ایسا کرو کہ امام تمہاری طرف آئے۔ حدیث میں ہے، کل میں نے بتایا تھا نا، امام اور امت دو طرفہ رابطہ ہے، آپ بھی قریب آتے ہیں، امام بھی قریب آتا ہے۔ حدیث میں ہے، حدیث قدسی میں خدا کہتا ہے، جو بندہ ایک بالش میرے لیے چلتا ہے، میں ایک ذرا، ذرا کیسے کہتے ہیں، یہ کونی، ہاتھ اور کونے کا فاصلہ جو ہوتا ہے، ایک ذرا اس کے پاس آتا ہوں، یعنی تم ایک قدم چلو گے میں دس قدم چلوں گا۔ پھر خدا کہتا ہے، جو ایک ذرا، پہلے کہا ایک بالش چلے گا، میں ایک ذرا اس کی طرف آؤں گا، پھر کہا جو ایک ذرا کا فاصلہ مجھ اللہ کے لیے طے کرے گا میری محبت میں، میں دس ذرا کا فاصلہ اس کے لیے طے کروں گا۔ ایک بالش، ایک ذرا، دس، ایک ذرا، دس ذرا، خدا کہتا میں طے کروں گا۔ جو میرے لیے ہرولہ کرے گا، ہرولہ کیا ہے؟ حاجی صفا و مروہ کے درمیان ایک جگہ آتی جہاں پر حاجی تھوڑا تیز دوڑ پائے، یہ وہ جگہ تھی جہاں پر حضرت حاجرہ تیز دوڑی تھی بچے کے لیے۔ اب خدا نے کہا کہ یہاں حاجی پہنچے گا، نہ سلو چلے گا نہ بہت تیز دوڑے گا، درمیانی چال، درمیانی جی دوڑ سے دوڑے گا۔ جو میری طرف ہرولہ کرے گا، میں خدا دوڑ کر اسے اپنی آغوش میں لے لوں گا۔ اب یہ مسئلہ طے ہو گیا۔ اب آئیے ایک روایت ذکر، جس کو آغا پناہیہ نے ذکر کیا ہے، اللہ کی محبت، اللہ کی رحمت و محبت کے 100 حصے کیے اللہ نے، توجہ رکھیے گا، ایک حصہ لوگوں میں تقسیم کیا، انسانوں میں بانٹا، دلوں میں رکھا۔ ماں اپنے بچے سے محبت کر رہی ہے، یہ اسی ایک حصے محبت خدا کا حصہ ہے۔ ماں باپ بچوں سے، بچے ماں باپ سے محبت کر رہے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں، یہ اس 1% محبت کا حصہ ہے۔ بقیہ 99 حصے کہاں گئے؟ امام فرماتے ہیں، اللہ کی محبت کے 99 حصے خداوند عالم نے ہم آل محمد کو عطا کیا ہے۔ 99 حصے، ننانوے حصے آل محمد کے پاس ہیں۔ اب جس کے پاس 1% آپ کے پاس، میرے پاس ہے، ہم اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، ماں کیا کچھ نہیں کرتی، باپ کیا کچھ نہیں کرتا، 1%۔ جس کے پاس 99 ہوں گے، اللہ اکبر، اس کا دل کتنا بڑا ہوگا۔ امام کو جو یہ 99% دی ہے، اسی لیے دی ہے، تیرا شیعہ جب تیری طرف بڑھے اے امام،
تو نہیں، خدا کہہ رہا ہے میری طرح دوڑ کر اسے اپنی آغوش میں لے لے.
ممکن نہیں ہے کہ کوئی امام کی طرف سفر شروع کرے اور امام اس کی طرف تیزی سے بڑھ جاتا، ممکن نہیں ہے. اچھا ممکن نہیں ہے، اچھا وہ امام نہیں ہے، وہ ولایت نہیں ہے کہ بندہ امام کی طرف لپکے اور امام اس کی طرف نہ آئے، ممکن نہیں ہے. آیت اللہ بہجت کہ کلاس پہلے تو آیت اللہ احمد فیری، وہ آخری عمر میں ان کے گھر گئے. دو طرفہ رابطہ ہے امام اور امت کا، اپنے آپ کو کردار سے بنائیں. اللہ جل کہنے کا اعتقاد کیا ہے؟ پاکیزہ کردار. گفتگو اسی پہ ہو رہی ہے، ساری مثالیں اسی کے لیے دے رہا ہوں. آیت اللہ بہجت کے گھر گئے اور کہا کہ ہم دونوں کلاس فیلو تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کا ہاتھ تھاما اور آپ بہت اونچے مقامات پہ پہنچ گئے، عارف بن گئے آپ. ہم ان راہوں کو جانتے نہیں تھے اور آپ نے بھی حق کے دوستی ادا نہیں کیا. آپ کو چاہیے تھا، ہم تو نابلد تھے، نہ سمجھتے، آپ ہمیں سمجھا دیتے، شاید ہم بھی کوئی علم پہ پڑھنا جان جاتے روحانیت کی. اور کہا کہ آج میں آپ کے گھر آیا ہوں تو مہمان بن کے آیا ہوں اور مہمان کا احترام میزبان پہ واجب ہوتا ہے، لہذا میں آج آپ سے چاہوں گا جو اہل بیت نے آپ کو دیا ہے وہ مجھے بتائیں کہ اہل بیت نے آپ کو کیا عطا کیا ہے. یہ سننا تھا کہ آیت اللہ بہجت گریہ کرنے لگے، گریہ کیا یہ بات سن کے کہ ان کی تعریف کر رہے ہیں. اب ہماری کوئی تعریف کرتا ہم خوش ہو جاتے ہیں، یہی آیت اللہ بہجت کی تعریف ہو رہی ہے، وہ بھی گریہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اگر تمہارے علاوہ کوئی اور بات کہتا تو میں ایک لفظ نہ نکالتا، لیکن اہل بیت نے مجھے جو 10 چیزیں دی ہیں ان میں سے ایک چیز بتا رہا ہوں جو اس وقت ہماری گفتگو سے مربوط ہے. 10 چیزیں اہل بیت نے مجھے عطا کی ہیں، ان میں سے ایک بتا رہا ہوں. کہتے ہیں میں ایام جوانی میں امام رضا علیہ السلام کے حرم گیا اور میں نے توسل کیا تو امام نے مجھے 10 چیزیں عطا کی، اور ان میں سے ایک چیز جو امام نے مجھے عطا کی وہ تمہیں احمد فیری تمہیں بتا رہا ہوں، اور یہ کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا جو ہم اہل بیت کے پاس پناہ لینے آتا ہے ہم اہل بیت اسے پناہ دیتے ہیں، جو ہم سے روحانی مدد مانگتا ہے ہم اسے روحانی مدد دیتے ہیں. توجہ کیا آپ نے؟ ممکن نہیں ہے کہ کوئی اہل بیت سے پناہ طلب کرے اور اہل بیت اس کو اپنی حفاظت میں نہ لے، ممکن نہیں ہے، ایسا امکان نہیں ہے. دو خدا ہونے کا امکان ہے؟ ہرگز نہیں. اسی طرح اس بات کا امکان ہے کہ میں اور آپ امام سے مدد طلب کریں. ہم یالی مدد کہتے نہیں کہتے، یہ یالی مدد جن معنی میں ہم کہتے ہیں اس سے زیادہ ہمیں ان معنی میں کہنا چاہیے یا علی مدد، کہ جہاں پر ہم گناہوں میں گر رہے ہوں جب گرتے تو کہتے ہیں یا علی مدد، لیکن اس سے زیادہ ہمیں ضرورت کہاں پر ہے؟ جہاں پہ آنکھیں بہک رہی ہوں وہاں کہیں یا علی مدد، جہاں زبان لڑکھڑا رہی ہو وہاں کہیں یا علی مدد، جب دنیا بچی سے کہے پردہ اتار دے وہاں بچی کہے یا علی مدد. تو آپ کے خیال میں گرتے ہوئے کہ سہارا نہیں دیتے علی؟ دیتے ہیں. تو وہ جو گناہوں کی دلدل میں گر رہا ہو اگر وہ دل سے پکارے تو کیا مولا علی اس کی مدد کے لیے نہیں آئیں گے؟ ممکن نہیں ہے، امکان نہیں ہے کہ مولا علی اس کی دستگیری نہ کریں. توجہ کیجئے گا، تو امام کا رابطہ دو طرفہ رابطہ. ایک شخص تھا وہ امام کا بہت چاہنے والا تھا، بڑی تمنا تھی کہ میں امام سے ملوں، امام سے ملوں. میسج دیا امام نے کل بازار میں آ جانا. سنا ہوا واقعہ آپ کا، صرف چونکہ مربوط ہے گفتگو سے سنا رہا ہوں. سنا ہوا ہے آپ نے علماء سے، صرف یاد دہانی کے لیے تاکہ ایمان تازہ ہو جائے. یہ خوشی خوشی پہنچا، دیکھا امام موجود ہے. امام نے کہا خاموش، جو نظر آ رہا ہے دیکھتے رہو. تالے والے کی دکان تھی، ایک بوڑھی عورت آئی، اس نے کہا کہ بیٹا یہ تالا مجھے فروخت کرنا ہے، اس کو فروخت کی کیا قیمت ہے؟ اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ مثلاً 7 روپے میں یہ صحیح ہو جائے گا، اس کی قیمت لگ جائے گی، 2 روپے میری مزدوری ہوگی اور 5 روپے تمہیں مل جائیں گے۔ اس نے کہا اچھا، پہلے کسی دکان پہ گئی تھی تو انہوں نے کہا 3 روپے 4 روپے لگیں گے، تم تو کہہ رہے ہو 7 روپے، زیادہ بتا رہے ہو، تم صحیح کہہ رہے ہو۔ اس نے کہا جی، اس تالے کی قیمت اچھی، تھوڑی سی مرمت کی ضرورت ہے، وہ 2 روپے میں آپ سے اجرت لوں گا اور بقیہ 5 روپے میں آپ سے خرید لوں گا۔ اب امام نے، جو عاشق تھا امام کا، امام نے کہا دیکھو، تمہیں چلا کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ایک ہی ٹانگ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنا عمل اس کفل سال جیسا بنا لو تو ہم تم سے ملنے خود آ جائیں گے۔ خود آ جائیں گے۔ بس الاجل کہنے کا ایک اور ہمیں انداز پتہ چل گیا، جتنا اپنے آپ کو پاک کریں گے اتنا امام سے نزدیکی بڑھتی چلی جائے گی۔ آخری مثال میں دوں اور پھر مصائب کے دروازوں، شب شہادت امام سجاد ہے، چاہتا ہوں آج ان کی مصائب پڑھوں۔ جیسے ابھی لائٹ گئی ہوئی ہے، جب ہم چھوٹے تھے تو اس زمانے بھی لائٹ جاتی تھی، آج کل تو یہ نا یو پی ایس کا دور ہے، ٹارچ ہو گئی، موبائل سے لائٹ جلا لی۔ اب جب ہم چھوٹے تھے، شمع لاؤ شمع لاؤ، اب شمع آتی تھی، نہیں ہے تو خالو کی دکان سے لے آؤ، محلے کے خالو ہوتے تو ان کی دکان سے آتی تھی، یہ شمع آ گئی، گھر میں شمع رکھتے تھے۔ بہرحال اب کیا ہوا، وہ جو لائٹ جاتی تھی نا، وہ خود ایک ایکٹیویٹی ہوتی تھی، سرگرمی ہوتی تھی۔ اب کیا ہوتا تھا، شمع جلا لی ہے، اب شمع کے پاس جا کے جو ہے ہاتھ سے تصویریں بنا بنا کے دیوار پہ اس کا سایہ دیکھ رہے ہیں۔ جی ایسے ہی ہوتا تھا، جن حضرات کے ذہنوں میں رحمل کے درود بھیجے نا، محمد وال محمد وال۔ بلکہ ایک کام یہ کریں کہ جن کے ماں باپ حیات ہیں وہ اپنے ماں باپ کی صحت و سلامتی کے لیے، اور جن کے ماں باپ حیات نہیں ہوں ان کی بخشش کے لیے، کہ آج ہم اگر اپنے بچپن یاد آ رہا ہے، اپنی صحت یاد آ رہی ہے، اپنا ایمان یاد آ رہا ہے، تو اپنے زندہ اور دنیا سے گزر جانے والے اپنے ماں باپ کے لیے بلند صلوات۔ اب وہ ایکٹیویٹی ہوتی تھی، بس یہ مثال دے کے ختم کر رہا ہوں، اگر یہ مثال سمجھ میں آ گئی تو سمجھیں کہ میری پوری مجلس سمجھ میں آ گئی۔ ہاتھ بناتے تھے اور سامنے دیوار پہ کیا اس کا عکس آ رہا ہوتا تھا، سایہ، خوش ہوتے تھے، جب میں نے یہ بنایا، تم نے ہاتھی بنایا، تم نے یہ بنایا۔ اب کیا ہوتا تھا کہ جتنا جتنا شمع کے قریب جاتے تھے، ہاتھ شمع کے قریب لے جا رہے ہیں، سایہ کیا ہوتا تھا، ساتھ ساتھ ہیں نہیں ہیں، آواز آ رہی ہے میری، سایہ کیا ہوتا تھا، بڑا ہوتا جاتا تھا، اور جتنے شمع سے دور ہوتے تھے سایہ سمٹتا جاتا تھا، چھوٹا ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ اتنا ہو جاتا تھا کہ اگر آپ دیوار پہ ہاتھ لگائیں تو سایہ کا وجود ہی ختم ہو جاتا تھا، یعنی گویا ناپید ہو گیا، کالعدم ہو گیا، ختم ہو گیا، نابود ہو گیا۔ اگر یہ مثال سمجھ میں آ گئی کہ شمع سے جتنا نزدیک جاؤ گے روشنی کے سایہ بڑھتا رہے گا، شمع سے دور ہوتے رہو گے روشنی سے، سایہ ختم ہو کے تمہارے ہاتھ کے پیچھے نابود ہو جائے گا۔ آل محمد اللہ کا وہ نور ہے جو ان سے جتنا نزدیک ہوتا چلا جائے گا اس کا عمل بڑا ہوتا چلا جائے گا، جو دور ہوتا چلا جائے گا وہ نابود ہوتا چلا جائے گا۔ جتنا امام سے نزدیک ہوں، اور کل اتفاق سے میں نے مثال دی ایمان کی جلا کے لیے، یہ مثال بھی سن لیجیے، آئینہ ہوتا ہے نا، آپ آئینہ जी देख रहे होते हैं, अपना अक्स देख रहे होते हैं सारा पा, आप आईने से दूर होते रहिए, आपका अक्स छोटा होता रहेगा, छोटा होता रहेगा। एक वक्त आएगा आपको अपना डिस्टेंस जितना बढ़ जाएगा अपना वजूद नज़र नहीं आता आईने में। ये जो छोटा हो रहा है कि आईना छोटा कर रहा है, आईना छोटा कर रहा है आपके इमेज को, नहीं, आप जितने करीब जाएंगे वो बिल्कुल आपके साइज़ के बराबर आपका इमेज दिखा देगा। ये छोटा क्यों हो रहा है? ये जिस्मानी फासला हो रहा है। आले मोहम्मद अल्लाह का वो आईना है जो इनके नज़दीक जाता रहेगा उसे अपनी हकीकत का इदराक होता रहेगा, और जो इनसे दूर होता रहेगा इस आईने खुदा से वो अपनी हकीकत को खोता रहेगा। मेरे दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस आज हमने तीन मंजिलें और तय की अलग अलग कहने के लिए। इमाम के लिए तैयारी करनी, इमाम के लिए नेक अमल करना है, इमाम का नासिर बनना है, हमें मददगार बनना है। इसमें गुंजाइश है इंशाल्लाह कल जो आखिरी मजलिस है उसमें मज़ीद अर्ज करूँगा कि हम क्या कर सकते हैं। मैं नासिर कैसे बनूँ? मैं स्टूडेंट हूँ, मैं जॉब करता हूँ, कोई खातून खाना घरदारी करती है, कोई जॉब करती है, इन तमाम मसरूफियात और मशगूलियात के साथ हम क्या कर सकते हैं इमाम की नुसरत के लिए इंशाल्लाह कल की गुफ्तगू में, ताकि जो अल अजल कहने के तकाज़े हैं वो पूरे हो सके। एक दफ़ा मिल के दुरूद भेजे मोहम्मद व आल मोहम्मद। ये हैं आले मोहम्मद, ये हैं अहले विला, ये हैं साहिबान विलायत, जिनकी दासी और पैरवी का, जिनके इत्तेबा का हमें हुक्म दिया है। इनसे जितने तुम नज़दीक होते रहोगे उतनी ही तुम्हें हकीकत तुम्हारी पता चलती रहेगी, तुम्हारा वजूद नूरानी होता रहेगा। जितने दूर होगे उतना ही तुम तारीखी में डूबते चले, तारीख में आप देखिए जो इमाम से जितना नज़दीक रहा वो उतना ज़्यादा नूरानी। ये भी नज़दीक थे, शिमर भी नज़दीक था हुसैन के बदन के, लेकिन कहा लानल्लाहु शिमरा। क्यों? इसलिए कि वो पैरवी के लिए नहीं है, इमाम की जिस्मानी कुर्बत शर्त नहीं है। तवज्जो रखिएगा, अली अकबर भी, हबीब ने मजाह भी, और सज्जा भी, हुसैन नज़दीक थे, उनके लिए कहा तुम पाक हो गए। शिमर के लिए, शिमर सीना हुसैन पे सवार था, उसके लिए लानल्लाह शिमरा, ज़ियारत आशुरा शिमर पर लानत तो खुदा की। क्यों भाई? ये भी जिस्म के करीब था, वो भी जिस्म के करीब थे, वो जिस्म के करीब थे लेकिन इताअत के जज्बे से थे। शिमर जिस्म के करीब था, मुखालफत इमाम के जज्बे से करीब था। लिहाजा आप और मैं जितना करीब होंगे इताअत के जज्बे से उतना ही ज्यादा पाकीज़गी और नूरानी रहेगी। बस अल्लाह, यह है वो हकीकत जिसे हमें इकरार करना चाहिए। अगर ये हकीकतें हमें मुतजल्ली हो जाएं तो हम इमाम के लिए तैयार हो जाएं, और हम तैयार हो जाएं तो इमाम भी, जैसे कि है कि इमाम हमारा इंतज़ार कर रहा है, हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। हम मुंतज़र हैं इंतज़ार करने वाले, वो मुंतज़र है जिसका इंतज़ार किया जा रहा है। ये एक रुख है, वो मुंतज़र है इंतज़ार कर रहा है पर्दे गैब में। किसका? हम मुंतज़र हैं हमारा, कि मेरी सिपाह, मेरे चाहने वाले, मेरे नासिर, मेरे मददगार कब तैयार होते। वो मुंतज़र भी है, वो मुंतज़र भी, वो इंतज़ार कर भी रहा है, उसका इंतज़ार भी हो रहा है। अज़ादारों, यही वजह है कि अहले बैत को जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा तकलीफ दी है वो उन अफराद ने दी है जो अहले बैत के नाम तो लेते थे, अहले बैत के जिस्म के करीब तो थे, मगर उन्होंने अहले बैत की बात को तस्दीक नहीं की। बस शब शहादत इमाम सज्जाद, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी जितनी करबला में गुजरी और करबला के बाद, वो सब हुसैन की अज़ादारी की बका के लिए, पैगाम हुसैन की तलवी जो इशारत के लिए, کوئی لمحہ امام کی زندگی کا ایسا نہیں تھا جس میں ہدایت اور تبلیغ اور ارشاد و واعظ و نصیحت نہ ہو. کبھی امام حسین کی عزاداری کو زندہ کر کے، کبھی دعاؤں کے ذریعے سے، کبھی تلاوت کے ذریعے سے، کبھی سجدے کر کے، کبھی نماز پڑھ کے. آج لوگ کہتے ہیں کہ نماز افضل ہے یا عزاداری، یہ کوئی سوال نہیں ہے کرنے کا. جو سب سے بڑا سید الساجدین تھا، حسین العابدین تھا، وہ سب سے بڑا عزادار تھا. جو سب سے بڑا عزادار تھا وہ سب سے بڑا نمازی تھا. توجہ کیا ہو کیا؟ لہذا یہ کہنا کہ عزاداری افضل ہے یہ نماز، ایک حسین کا مقصد ہے نماز کو بچانا، ایک عزاداری ہے کہ یہ نماز قائم رہے، یہ عزاداری ہے. دونوں میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہو سکتا، نہ امام کے مقصد میں نہ امام کے راہ و عمل میں کوئی ٹکراؤ ہو سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ امام سجاد 35 سال امام نے اس واقعے کربلا کو زندہ رکھا ہے. 35 برس کم نہیں ہے. کیوں؟ چاکہ نظریے امامت، نظریے ولایت، نظریے مدد، نظریہ ناصر بننا لوگوں کے ذہن میں آ جائے. کس طرح امام کا ناصر بنا جاتا؟ امام نے مسلسل تبلیغ کی، اور امام سے پوچھا جاتا، مولا بتائیے سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی؟ ایسا نہیں تصور کر سکتے ہیں آپ، امام کے کلیجے کا کیا عالم ہوگا، پھٹا جا رہا ہوگا. سب سے زیادہ کہتے ہیں سخت ترین مسائل امام سے پوچھا گیا، مولا کہاں تھے؟ شاید پوچھنے والے کا مولا ابو الفضل عباس کی شہادت، شاید امام سجاد مولا سجاد کی، مولا عباس کی شہادت ذکر کریں گے نہیں، علی اصغر کی شہادت کا تذکرہ کریں گے نہیں، قاسم کی لاش کے ٹکڑے ملے، علی اکبر کے سینے میں بچی ہے، حسین کے سینے پہ شمر کا سوال ہوا ہے. جب مختار چن چن کے بدلے لے رہے تھے تو امام سجاد نے پوچھا اور بولا کا کیا ہوا؟ ایک قاتل کا پوچھا، کسی نے پوچھا مولا یہ ہرملا کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا کہ ہرملا نے ایسا تیر مارا ہے جو ہم اہل بیت کے قلب سے آج تک نکل نہ سکا. لیکن جب امام سے پوچھا گیا مولا بتائیے، مولا سب سے زیادہ شہادت، سب سے زیادہ اثر، سب سے زیادہ رقت کہاں ہوئی؟ ایک دفعہ سید سجاد نے کہا الشام الشام الشام، ارے وہ شرابی کا مجمع و ثانی اور نبی ذاتیاں بے مقن و چادر. امام اگر تلے تنا ہو زنجیروں میں ہو کوئی بات نہیں، لیکن عزادار و تصور کرو کہ اللہ کی غیرت نمائندہ ہے سید سجاد، تنے تنہا نہیں ہے، ماں بہنیں ساتھ ہیں. لیکن ماں بہنیں کیسے ساتھ ہیں؟ بے مقنو چادر رسن بستا، ایک رسی میں 12 گلے، اللہ اکبر. ارے سید سجاد کہتے ہیں ارے یزید کے سامنے تشت میں سر حسین رکھا تھا اور وہ چھڑی سے بے ادبی کر رہا تھا، ارے یہاں تک ہوتا مولا صبر کرتے، مگر ہائے عزادارو. ایک دفعہ سید سجاد نے کیا منظر دیکھا، ارے شراب پی کر بقیہ شراب کو تشت میں ڈال رہا ہے. اجرکم اللہ. عزادار تصور کر سکتے ہیں امام سجاد کے مسائل؟ امام سے جب پوچھا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی، امام نے کہا الشام الشام الشام. مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ امام نے 3 مرتبہ شام کیوں کہا، لیکن دل کہتا ہے جب پہلی دفعہ شام کہا ہوگا تو تشت میں حسین کا سر یاد آیا ہوگا.
اور جب دوسری مرتبہ شام کا حق ہوگا ارے زینب ام کلثوم کی بے ردائی یاد آئی ہوگی، اور جب تیسری مرتبہ شام کا ہوگا تو وہ منظر یاد آیا ہوگا جب کسی نابکار نے سکینہ کو کنیزی میں لینے کا۔ اللہ اکبر۔ ارے امام کے مسائل بڑے عجیب ہیں عزاداروں، جو کربلا کے اثر سے شروع ہوتے ہیں اور زندگی تک قائم رہتے ہیں۔ عزاداروں کیسے عجیب عجیب امتحان دیے سید سجاد نے، جب بابا کا لاشا دفنانے آئے تھے نا تو ایک دفعہ لاشا اتنا پامال ہو چکا تھا، اتنا پامال ہو چکا تھا حسین کا لاشا کہ ایک دفعہ سرحانے سے اٹھانا چاہتے ہیں جنازہ اٹھ نہیں رہا تھا، پائتی سے اٹھانا چاہتے تھے ارے جنازہ اٹھ نہیں رہا تھا، کہا کہ ایک بوری لے کر آؤ۔ ایک بوری لائی گئی، بوری کے اوپر حسین کا جنازہ رکھا اور قبر میں اتارا۔ عزادارو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب قبر میں اتار دیتے ہیں دفن کرنے سے پہلے بندے کفن کھولتے ہیں، بندے کفن کھولتے ہیں، ارے سید سجاد تیری مظلومیت کو تیری غربت کو سلام، ارے بابا کو کفن کہاں ملا تھا، اور آخری دیدار کے لیے چہرہ دکھایا جاتا ہے مگر ہائے مظلومی سید سجاد، ارے بابا کا سر اقدس نہ تھا۔ یہ ایک امتحان ہے، ابھی ایک امتحان اور باقی ہے سید سجاد کا، وہ کیا ہے عزاداروں؟ ارے زندہ نے شام میں ایک چھوٹی سی قبر بنا لی۔ اجرکم اللہ، میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا چھوٹی بہنوں کا مان بڑے بھائی ہوا کرتے ہیں، جب بھی کوئی چھوٹی بہن آپ سے چیز مانگتی ہے آپ قرض لے کے بھی اس کو دلا دیتے ہیں۔ سید سجاد کے دل سے پوچھو جب سکینہ بار بار آتی ہوگی۔ عزاداروں ایک جگہ ملتا ہے کہ جناب سکینہ کو کسی نے کوزے میں پانی دیا، جناب سکینہ آگے بڑھی، ایک دفعہ کوزے کو سید سجاد کی گردن میں پڑے ہوئے تاؤں پہ ڈالنا شروع کیا۔ جناب زینب نے پوچھا سکینہ بیٹا پانی پیتے ہیں یہ گردن پہ کیوں ڈال رہی ہو؟ جناب سکینہ نے کہا پھوپھی اماں ارے سورج کی گرمی، ارے تاؤں کے خاردار میرا بھائی، اجرکم اللہ میرے بھائی کا گوشت جلتا ہے۔ عزادارو جب سکینہ کو تماچے لگتے تھے نا سکینہ دوڑ کے آتی تھی، بھیا اب تماچے کھانے کی طاقت نہیں ہے، اب تازیہ نے کھانے کی طاقت نہیں ہے، سید سجاد زنجیروں میں جکڑا ہوا سکینہ کو گود میں لے لیتا سپر بن جاتا، ارے سکینہ کے تازیہ نے بھی سید سجاد کی کمر۔ اجرکم اللہ۔ بس عزادارو اسی طرح سید سجاد نے بابا کا ماتم کیا، پانی لایا جاتا امام گریا کرتے، کھانا لایا جاتا امام گریا کرتے، کسی نے پوچھا مولا کب تک گریا کریں گے کب تک آنسو، امام نے کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا، یعقوب کے 12 فرزندوں میں سے ایک فرزند گم ہو گیا تھا، نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ عزادارو فراق یوسف میں یعقوب نے اتنا گریا کیا آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اب امام نے بادیدہ گریا کہا ارے ایک یوسف کے فراق میں آنکھیں کھولے یعقوب تو تعجب نہیں، ارے جس کے 18 ایک دن میں تہ تیز کر دیے۔ اجرکم اللہ، خدا تمہاری زندگی کو قبول کرے انشاءاللہ، اور ہمارے جناب زہرا میں جگہ پائیں، تمہاری شفاعت کا سبب بنے۔ عزادارو بس یہ ہے امام کا گریہ۔ اللہ اکبر۔ جب امام بازار میں جاتے تو قصاب اپنے ذبح شدہ جانوروں پر کپڑے ڈال دیتے کہیں امام کی نگاہ نہ پڑ جائے، امام کہتے تھے اے بھائی قصاب کیا اس کو پانی پلایا ہے؟ کیا اس کو ذبح کرنے سے پہلے آپ دیا تھا؟ کیا اس کو قبلہ رخ ذبح کیا ہے؟ کہتے تھے ہاتھ جوڑ کے مولا ہم مسلمان ہیں، ظرف آپ کو اس وقت تک نہیں ہٹاتے جب تک کہ جانور خود منہ نہ ہٹا لے، ایک دفعہ کربلا کا رخ کر دے، ہائے میرا پیاسا۔ اجر کمل اللہ، ہائے میرا پیاسا بابا. عزادارو عجیب منزل ہے، ساری زندگی حسین تگریہ کیا ہے، وقت آخر آ گیا امام کا، بیٹا باقر آؤ میرے پاس، راز امامت ولیت کیے. عزادارو راز امامت دیے، امام سجاد کا بیٹا باقر، مجھے نیچے زمین پہ لیٹا دو. امام باقر نے کہا بابا آپ بہت کمزور ہیں، زمین کی سختی برداشت نہ کی جائے گی. پتہ ہے نا امام جب شہید ہو گئے تو امام کے جسم پر تازیانوں کے نشان تھے، امام کے جسم پر ان اناج کے نشان تھے جو امام رات کی تاریکی میں اٹھاتے تھے. امام باقر نے کہا بابا آپ سے برداشت نہیں ہوگا. کہا کہ نہیں بیٹا مجھے زمین پہ لٹا دو. امام باقر نے ایک دری بچھائی. امام نے کہا بیٹا دری بھی ہٹا دو، میں زمین پر خاک پہ لیٹنا چاہتا ہوں. شاید سید سجاد کی نگاہوں میں ارے کربلا کا منظر ہو. بس عزادارو ایک دفعہ خاک آمادہ کی گئی، سید سجاد کو لٹایا، آنکھیں بند ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے کوہرام برپا ہو گیا، ارے سید الساجدین اٹھ گئے، ارے حسین کا عزادار چلا گیا، ارے زین العابدین خدا کو سپارے، ارے عشاق آئے، عزادار آئے، ماتم کرنے والے آ رہے ہیں، ارے امام کا جنازہ ہے. عزادارو تصور کرنا، فاطمہ کے گھر سے یہ پہلا جنازہ ہے جو دن کی روشنی میں اٹھ رہا ہے. بس جنازہ بڑی شان سے اٹھا، پکی کی طرف چلا، روح سید سجاد نے کہا بابا مجھے معاف کرنا. ارے بیٹے کا جنازہ اٹھے، ہائے مظلوم بابا تیرا لاشا. على لعنة الله على القوم الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الله ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، ہماری ناصب، ہماری بخشش، ہماری ہدایت، معرفت اہل بیت میں اضافے کا باعث فرما، ہمیں اعلیٰ جل کہنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایسا عمل اپنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ امام زمانہ ہمیں اپنا شیعہ و ناصر کہہ سکے. قبول فرما ملت تشیع و مسلمہ کو مرتد و منسجم فرما، دشمنان دین و پاکستان و عزاداری سے نابود فرما، عزاداران امام حسین کی حفاظت فرما، دنیا میں جو مجاہدین تیرے دین کی سربلندی کے لیے جناب زینب کے روزے کی عبادت کے لیے اپنی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، پیش کریں گے جان مالی زداؤں کی عبادت کریں گے. خداوند ہمیں ولایت علی کے سایہ میں منسجم متحد رہنے کی توفیق عطا فرمائے، خدا معاف کا سایہ منسجم عطا فرمائے، ہمیں امام سجاد کے حق خوشیوں کا عبادت فراہم کرے. دنیا میں جب تک زندہ رہیں کے در سے وابستہ رہیں، آخرت میں شفاعت سے رہیں.